علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
سر میرا کوشچن ہے مکتوبِ گرامی سے.
ارشاد.
جس میں یہ حضور کرم بابو نے یہ بات جو مینشن کی ہے کہ جن تاروں میں اس کے پیر بندے ہوئے ہیں وہ تار حرکت کرتے ہوں انسانوں سے انسان کے ارادے کا کیا تعلق, جبکہ انسان کو ان تاروں کا علم ہی نہیں.
جی
تو سر جب انسان کو اپنے ارادے کا علم بھی نہیں ہے تو بیسیکلی پھر یہ تاروں سے حرکت کیسے لے؟
دیکھیں تاروں کو سمجھے نا, یہ سارے کا سارا نظام آپ کے ذہن سے گورن ہو رہا ہے یعنی خیالات سے. تو ہمیں اپنے خیالات سے آگہی ہوگی تو ہم اپنے ارادے کا استعمال بھی کر سکیں گے. یہ فرمایا قلندر بابا وریا نے کیا کہ ہمیں دیکھیں نا زمین کے ساتھ تو ہمارے پیر بندھے ہوئے ہیں. اب وہ زمین کے ساتھ تو تار نہیں ہے کیونکہ آپ پیر کے نیچے ہاتھ پھیر کے دیکھیں تو کوئی تار نہیں ہے. تو کیا مطلب ہوا اس کا کہ ہم کسی میگنیٹک فیلڈ میں چل پھر رہے ہیں, اس میگنیٹک فیلڈ کو کون گورن کر رہا ہے؟ ہمارا ذہن. تو ذہن کے تار کیا ہیں؟ ذہن کے تار کیا ہیں؟ ڈائریکٹ تھاٹس. تھاٹس کو آپ کیا کہیں گے؟ تار ہی کہیں گے نا. اس کی لہریں جو ہیں خیال کی لہریں وہی تاروں کا کام کر رہی ہیں. تو یہاں پہ وہ انہوں نے ایک مثال کوٹ کر کے تاروں کی مثال دے کر بتایا کہ بھئی انسان کے اندر سے یہ تار ہل رہے ہیں کیونکہ آپ کے انر سیلف سے موومنٹ انیشیٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ تو جب آپ کا دھیان اس طرف جائے گا کہ سارا نظام میرے تھاٹ پروسیس کا ہے تو پھر آپ اپنے ارادے سے بھی کام لینا سیکھ لیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ ماشاء اللہ. جی
ارشاد, جب حضرت اویس کرنی اور حضرت عمر کی ملاقات ہوئی تھی تو حضرت عمر نے ان سے جو درخواست کی تھی کہ مجھے کوئی نصیحت کرو, ویسے یہ قصہ ہے جب انہوں نے سے پوچھا کہ کیا آپ اللہ کو جانتے ہیں تو انہوں نے کہا جی ہاں, تو پھر حضرت اویس کرنی نے سوال کیا کہ اللہ آپ کو جانتا ہے؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں. تو سر اس کا مطلب جو ان کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن تھا سر, تو وہ کس طرح, کیونکہ اللہ تعالیٰ تو سب کو ہی جانتے ہیں نا,
کیسے
تعلق کی بات؟
زبردست زبردست بات آپ نے پوچھی. میں آپ ایک مثال دیتا ہوں. اس وقت ہمارے ملک کا پریزیڈنٹ کون ہے؟ کیا وہ ہمیں جانتا ہے؟ جی ہاں. کس سینس میں جانتا ہے؟ کیا ہم اسے جانتے ہیں؟ جی ہاں. ہمیں صرف نام پتا ہے. وہ کون ہے, کیسا ہے, اس کا مزاج کیسا ہے, وہ کیا کھاتا ہے, کیا پیتا ہے, اس کے لوگوں کے ساتھ, اپنے دوستوں کے ساتھ اس کے دوست کون ہیں, کسی کے ساتھ ہمیں پتا ہے کچھ؟ کیا مطلب ہوا کہ اس طرح سطحی جاننے کو جاننا کہنا جو تھا وہ غلطی تھی. دیکھیں نا, کیا میں عارف علوی کو جانتا ہوں کہ میں اسے فون کر سکتا ہوں؟ دی آنسر از نو. کیا میں اس سے بات کر سکتا ہوں؟ آنسر از نو. کیا میں اس کو کوئی کام کہہ سکتا ہوں اور وہ میرا کام کر دے گا؟ ٹھیک ہے. اب دوسری صورت یہ کہ میں اس کو جانتا ہوں, سچ مچ جانتا ہوں, فرض کریں. ٹھیک ہے. تو کیا اب اگلی بات آ گئی کہ جی میں اسے کوئی کام کہوں وہ کر دے, میں اس کو فون کرنا چاہوں وہ میرے ساتھ بات کر لے, میں کال کروں وہ کہے جی مقصود صاحب کیا حکم ہے, کوئی ایسی بات. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلا درجہ کہ کیا اللہ بھی آپ کو جانتا ہے؟ یعنی کیا کسی کو نہیں کہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کیا مجھے کبھی یاد کرتا ہے؟ کبھی اس نے مجھے فون کر کے پوچھا بھی کیا حال ہے تمہارے؟ دی آنسر از نو. अब वो वैसे तो सबको जानता है, लेकिन इतना जानता है कि वो मुझसे कोई फरमाइश करे कि यार कम ऑन हैव अ कप ऑफ टी विद मी, मतलब एज ए प्रेजिडेंट उसको मेरी कोई जरूरत तो नहीं है, लेकिन फॉर दिस सेक ऑफ रिलेशन, फॉर दिस सेक ऑफ आवर इंटीमेसी, हैज ही एवर कॉल्ड मी? अब आपको समझ आ गई कि हजरत अवैस करनी किस दर्जे की बात पूछ रहे थे कि क्या आप अल्लाह को जानते हैं? उन्होंने कह दिया जी हाँ, तो बात खत्म हो गई। फिर उन्होंने क्या कहा, क्या अल्लाह भी आपको जानता है? उन्होंने कहा जी हाँ। तो आगे से उन्होंने कहा फिर मैं क्या नसीहत करूं? यानी व्हेन यू टू आर टुगेदर तो मैं क्या नसीहत करूं? अब बातें हो गई बात। ये जानकारी का वो दर्जा है कि जब अल्लाह बंदे के अंदर आन बसे, आपको ये एहसास हो जाए कि मेरे अंदर अल्लाह बसा हुआ है, आप खाते पीते सोते जागते ये महसूस करने लगे कि अल्लाह मेरे साथ है, ठीक हो गया? आप जो कुछ सोचे वो केयर ऑफ अल्लाह सोचे कि भाई अल्लाह खिला रहा है अल्लाह पिला रहा है, क्या होगा? आपका ताल्लुक अल्लाह से बनता चला जाएगा, आप अल्लाह को जानते चले जाएंगे कि अल्लाह तो मेरी छोटी से छोटी जरूरत का ख्याल रखता है, अल्लाह तो वो है जो मेरी बड़ी से बड़ी आरज़ू पूरी करने की इस्तेआत भी रखता है, और अगर मैं 1,00,000 ख्वाहिशें डेली करूं तो वो उन्हें पूरा कर सकता है। क्या ये हमारे अंदर यकीन है? हम तो डर जाते हैं दो एक से दूसरी बात, बस अल्लाह मियां इतना ही कर दे, अल्लाह मियां इतना ही कर दे। ये थोड़े ही हम सोचते हैं कि भी अल्लाह दरोबिस्त मेरे साथ है, मैं उसके साथ हूँ, ठीक है? पहला दर्जा तो ये ना कि आप महसूस करें कि अल्लाह मेरे साथ है, फिर रफ्ता रफ्ता आपको ये फील होना शुरू हो जाएगा कि मैं भी अल्लाह के साथ हूँ। यानी वही बात है नुक्ता जात, जब नुक्ता जात जो कि तजल्ली जात का एक नुक्ता है, खुद को जानना शुरू करता है, उसे पता चल जाता है कि मैं तो अल्लाह की तजल्ली का एक नुक्ता हूँ, और वो पता चल जाता है कि तजल्ली किसकी है। तो आपका नुक्ता जात अल्लाह की जात का हिस्सा होने की वजह से अल्लाह को भी जानने लगता है, खुद से भी आशना हो जाता है। माशाल्लाह आपने ये बहुत अच्छा किया कि इस नुक्ते को वजाहत कराई। तो वाजे हो गई बात कि ये कितने ऊपर की लेवल की जानकारी की बात हो रही थी। वहां देखे ना, तभी तो हजरत उमर रो पड़े। अगला जुमला क्या है उसका? उस रिवायत का कि हजरत उमर रो पड़े और कहा काश ये सारी सल्तनत मुझसे, ये सारी खिलाफत मुझसे कोई 2 कोड़ी के वज ले ले। क्यों? बात उन्हें समझ आ गई कि अगर अल्लाह से ताल्लुक होगा तो इन चीजों की कोई औकात ही नहीं है, कोई अहमियत नहीं है, तो अल्लाह की अता करता चीजें, ठीक हो गया? इससे आपको फकीराना तर्ज फिक्र का भी अंदाजा होता है कि हजरत अवैस करनी की तर्ज फिक्र में फकीरी का कितना गहरा रंग था, वो हजूर अलैहिस्सलाम को किस कदर जानते थे। जाहिर है कि वो अल्लाह को भी जानते थे, इसलिए उन्होंने अल्लाह को जानने वाले की तरह पूछा। यही वो चाहते हैं, अल्लाह को जानने वाला क्या चाहेगा कि आप भी अल्लाह को जान ले। जी और कुछ?
जी सर एक छोटा सा सवाल, एक और सर, हम मैं ऐसा ये करते रहते हैं या फिर कोई चीज के लिए ये चाहिए वो चाहिए, तो ये चीज کیسے ہم اس کو کم یا کم کر سکتے ہیں اپنے اندر؟
یہ ایک اور خوبصورت سوال ہے. چاہیے کا کیا مطلب ہے؟ خواہشیں. چاہیے کا کیا مطلب ہے؟ توقعات. اور فقیری میں کیا کہا جاتا ہے؟ بدھا سے لے کر اس نے بھی تو کہا نا خواہشیں مت پالو, اچھاؤں کو ختم کرو. ہم نے اچھا کا ترجمہ خواہشیں کر دیا. خواہشیں تو ہوں گی, اصل میں اس نے اچھا کہتا ہے توقعات کو, توقعات ختم کرنے کی بات کی. ٹھیک ہو گیا. اب خواہش ہم کرتے ہیں, صرف خواہش کرتے ہیں, اس کے لیے جدوجہد نہیں کرتے. یہاں پہ میں تھوڑی وضاحت کر دیتا ہوں تاکہ یہ بات آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے. دیکھیں تھاٹس کے چار سورسز ہیں. کیا ہمیں جو خیال آتے ہیں بیسیکلی یہ چار سورسز ہیں اس کے. ایک ہے اللہ کی طرف سے. اللہ کی طرف سے آنے والے خیالات کا تعلق مقصد حیات سے ہوتا ہے. دوسری قسم کے خیالات ہیں ہمارے نفس کی طرف سے, ان کا تعلق ہماری ضروریات سے ہوتا ہے, ہمارے تقاضوں سے ہوتا ہے. مثلا آپ کو بھوک لگی, مثلا آپ کو پیاس لگی. اب وہ پہلی والی بات کی مثال سن لیں, مقصد حیات. مثلا آپ کو خیال آیا کہ قرآن پڑھنا چاہیے. یہ خیال ظاہر ہے کہ نفس کی طرف سے ہی آؤ تو نہیں ہو سکتا. یہ تو اللہ چاہتا ہے کہ بھئی آپ اس کی بات کو سمجھیں. یا اسی طرح خیال آیا کہ بھئی مجھے لوح قلم پڑھنی چاہیے, مجھے کسی سلسلے میں بیعت ہو کے کسی روحانی بندے کی رہنمائی میں اللہ کی طرف قدم بڑھانے چاہیے, یا وہ سفر طے کرنے کے لیے کسی کی رہنمائی لینی چاہیے. تو یہ خیال کہاں سے آ رہے ہیں؟ ظاہر ہے یہ نفس کی طرف سے تو نہیں ہو سکتے, یہ تو اللہ کی طرف سے ہوں گے. نفس کے خیالات میں نے عرض کیا وہ تقاضوں سے ریلیٹڈ ہیں. بھوک لگی تو پیاس لگی تو یہ سارے قسم, یہ کھانا چاہیے تو یہ, پانی پینا چاہیے تو یہ, ایٹسٹرا ایٹسٹرا. ٹھیک ہے, یہ تقاضوں سے ریلیٹڈ ہے. تقاضوں کی تکمیل سے تسکین ملتی ہے تاکہ آپ شانت ہو کے اللہ کی طرف رجوع کر سکیں. یہ مشینری اس طرح چلتی ہے. اب آ جاتی تیسری قسم ہے ماحول سے. مثلا آپ کمرے میں گئے, آپ نے کہا یہاں پہ پردے اچھے رنگ کے ہونے چاہیے. کیا پردے اچھے رنگ کے ہونے چاہیے, یہ بیڈ شیٹ پہ سلوٹیں نہیں ہونی چاہیے. اب یہ آپ ماحول سے کیا دیکھ رہے ہیں کہ ٹی وی پہ سیاستدان کہہ رہا عوام کو یوں کرنا چاہیے, عوام کو ٹیکس دینا چاہیے, عوام کہتی ہے کہ تم اپنے کرتوت ٹھیک کرنے چاہیے. وہ سارے چاہیے 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 کے چکر میں پڑے ہوئے. یہ ہے ماحول کا ڈرامہ. اب چوتھی قسم ہے حضرت شیطان کی طرف سے آنے والے خیال. وہ کیا کرتا ہے, وہ اپنی طرف سے کوئی خیال نہیں ڈالتا. کیا کرتا ہے, جو یہ تینوں اطلاعات ہیں ان کو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے, ان کو خراب کرتا ہے. تخریب, خراب کرنے کا مطلب تخریب. کیا تخریب کرتا ہے کہ وہ ان تینوں اطلاعات کو ڈسٹارٹ کر دیتا ہے. مثلا آپ کو خیال آیا کہ قرآن پڑھنا چاہیے, آپ کہتے ہیں چلیں تھوڑی دیر بعد پڑھوں گی, پہلے میں یہ کام نمٹا لوں. یہ کاہلی ہو گئی. یہ کاہلی جو ہے یہ اس طرح. دوسرا یہ شیطانی وسوسہ ہوا, شیطنت ہوئی. اگر آپ اس طرح سے آئیڈینٹیفائی کرنا سیکھ جائیں گے تو چاہیے والی بات آپ کو کلیئر ہو گئی کہ جو بھی چاہیے اس کے لیے آپ کو ایفرٹ کرنی ہے. یعنی اگر آپ چاہتے ہیں پردے تبدیل کریں تو اس کے لیے پلان کریں گے, خریدیں گے, سلوائیں گے یا بنوائیں گے یا جو بھی وہ کرنا چاہیں وہ کرنا پڑے گا نا. صرف چاہیے 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 کی رٹ لگانے سے تو نہیں چاہیے ہو جائے گا. واضح ہو گئی بات؟ بہت شکریہ.
تھینک یو سو مچ سر, آپ نے اتنا اچھا سے ایکسپلین کیا. تھینک یو سر.
اللہ خوش رکھے جی. آپ نے سوال اتنے اچھے پوچھے تو کیا کرتا. جی جناب.
اور
جی وعلیکم السلام
سر, میرے دو سوال ہیں. پہلا تو ارشاد فرمایا کہ دنیا ایثار پر قائم ہے، ہر چیز اسی چیز کو کھا رہی ہے،
جی
طرف انسان گندم کو کھا رہا ہے تو دوسری طرف گندم انسان کو کھا رہی
ہے،
صرف انسان گندم کو کھا رہا ہوتا تو آج گندم ختم ہو چکی،
جی
گندم نے خود کو انسان کے سامنے پیش کیا کہ مجھے کھاؤ، موم بتی جلتی ہے تو روشنی ہوتی ہے، گویا روشنی موم بتی کو کھا رہی ہے اور موم بتی روشنی کو، اب باقی کیا بچا؟ سب نے کہا کچھ نہیں، فرمایا ایثار بچا، سر یہاں
ایثار سے کیا مراد ہے؟ ایثار قربانی، دیکھیں یہ قربانی دینا یعنی کہ اپنے، ہاں جی
سر یہ ایثار اثر سے،
بالکل جی جی، ایثار لفظی طور پہ دیکھیں تو ایثار اثر سے ہے، ٹھیک ہے
جی سر،
اب ہم جس چیز کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں ہمارا سارا ذہنی رجحانات اسی کا اثر لے رہے ہوتے ہیں، اب ایسا کام کرنا جس کا کوئی پوزیٹیو اثر مرتب ہو اس کو ایثار کہتے ہیں، اب ہمارے ہاں اس کا ترجمہ یہ کیا گیا، یہ اصل میں جو حضور مرشد کریم بات فرما رہے ہیں، ایثار کا مطلب ہے سیلف لیسلی سرو کرنا، کیا کرنا؟ سیلف لیسلی سرو کرنا، اب انہوں نے مثال دی کہ گندم خود کو پیش کرتا ہے تو آپ گندم کو کھا جاتے ہیں، گندم کو کیا ملا؟ وہ گندم نے کیسے کھایا؟ آپ کی بھوک کھا گئی وہ، اب روشنی ہوئی تو روشنی نے شمع کا موم کھا گئی، اس کا دھاگا کھا گئی، کھا گئی کا مطلب کنزیوم ہو گیا، یہ کنزمپشن جو ہے شمع نے مطلب روشنی نے، اب شمع نے خود کو آفر کیا، اس نے کوئی ریوارڈ تو نہیں مانگا اس سے، وہ روشنی پھیلی اس نے اپنا کام پورا کیا، اس کو ایثار کہا ہے، اللہ کیا کر رہا ہے؟ مخلوق کے لیے کام کر رہا ہے، آپ سے کوئی ریوارڈ مانگ رہا ہے؟ اسی کو ایثار کہتے ہیں، بغیر کسی توقع کے، بغیر کسی لالچ کے، بغیر کسی ضرورت کے، آپ دوسرے کے کام آ رہے ہیں، آ تو آپ خوشی سے بھی رہے ہیں اور مجبوری سے بھی رہے ہیں، اب ماں چاہے نہ چاہے بچے کو دودھ پلا رہی ہے، ماں چاہے نہ چاہے اپنا خون اس کے اندر انڈیل رہی ہے، ایثار نہ ہوا، اب یہی ایثار جو ہے وہ مجبورن کر رہی ہے، اور ایک ایثار ہے خوشی خوشی کرنا، کام وہی ہے، بات صرف آپ کی اپروچ کی ہے، ایثار پہ قائم ہے، پوری کائنات ایثار پہ قائم ہے، پانی کیا کر رہا ہے؟ درخت کے پاس جاتا ہے، درخت بن جاتا ہے، تو خود اپنی ہستی مٹ گئی اس کی، ایثار کر دیا اس نے، آپ نے پیا وہ آپ کے اندر گیا تو کیا ہوا؟ ایک گلاس پانی جب آپ نے پی لیا تو پانی کہاں گیا؟ پانی تو غائب ہو گیا، وہ آپ کے اندر جاتے ہی اب وہ شہلا بن گیا، ہاں میرے اندر گیا تو میں بن گیا، اس نے ایثار کیا نا، اپنی ہستی مٹا دی، نہیں اس نے ایک کام پورا کیا، جس مقصد کے لیے اس کو تخلیق کیا گیا تھا اس نے وہ پورا کیا، اس کو ایثار کہتے ہیں، پوری طرح پرفارم کرنا، جو ڈیوٹی ہے وہ کرنا، اب پودا کیا کر رہا ہے؟ وہ آکسیجن بھی بنا رہا ہے، نشاستہ بھی بنا رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟
بالکل ٹھیک ہو گیا
سر، چلیے ماشاء اللہ جی،
اور
ارشاد جی فرمائیے،
सर आपको मेरी
आपकी आवाज़ टूट रही है, आपकी आवाज़ टूट रही है, दोबारा कह दीजिए।
इबादत का जो असल मफहूम है उसकी थोड़ी सी वजाहत दीजिए।
आहा जिस चीज को आपने रिचुअलाइज कर दिया हो अगर उसके असल मफहूम की वजाहत की तो आपका दिल नहीं चाहेगा कि उसको रस्मन करें। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, इबादत का लफ्ज है अबद से, अबद कहते हैं गुलाम को, गुलाम का मतलब है जो कहा जाए, जैसा कहा जाए, जब कहा जाए, जितना कहा जाए उसको अमल किया जाए, हाँ या नहीं? मतलब ये हुआ कि इबादत असल में अब्दियत का नाम है, यानी कि गुलाम जो काम करता है उसको इबादत कहते हैं। अब मुझे बताएं कि आप और मैं नमाज पढ़ रहे हैं, मुझे इसका फायदा है या मैं अल्लाह का कोई पर्पस सर्व कर रहा हूँ? अगर मैंने रोजा रखा तो उसका भला मेरा है इसमें या अल्लाह का मैं कोई काम कर रहा हूँ? तो ये जिन चीजों को हमने इबादत माना है असल में अल्लाह ने वो हमारे भले के लिए तजवीज की है, हमारी ग्रोथ के लिए तजवीज की है, ताकि हम ग्रो करें स्पिरिचुअली, मेंटली एंड फिजिकली। अल्लाह के हर हुक्म पे आप गौर करके देख लें, उसमें हजरत इंसान का फायदा है। अल्लाह का कोई फायदा है? अब यहाँ पे जरा गौर करें कि जब मैंने काम अपने फायदे के लिए जो है वो तो कर लिए, तो मुझे मैंने ग्रोथ हासिल की तो अल्लाह ने मुझे क्यों ग्रो करवाया? ताकि मैं वो पर्पस मीट करूं जिस पर्पस के लिए अल्लाह ने मुझे तखलीक किया। ठीक है ना, अल्लाह ने आपसे ये थोड़ी कहा कि भी मेरे लिए कुछ करो, अल्लाह तो कहता है भी मखलूक की खिदमत करो जैसे मैं कर रहा हूँ, ये है सबसे बड़ी इबादत। आप खुशी ना खुशी दोनों तरह से यही तो कर रहे हैं, अपने बच्चों की खिदमत कर रहे हैं, शोहर की खिदमत कर रहे हैं, बहन भाइयों की कर रहे हैं, माँ बाप की कर रहे हैं, कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं? लेकिन मुंह बना के कर रहे हैं, रो भी रहे हैं कर भी रहे हैं, रो भी रहे हैं कर भी रहे हैं, भाई खुशी खुशी करो, ये सब कुछ इबादत हो गया।
सही हो गया सर, सही हो गया, ठीक हो गया। थैंक यू सो मच सर,
बहुत शुक्रिया आपका।
मेरा हो गया सर
जी। जी वालेकुम अस्सलाम
सर, ये जो रोना साहब को तीन कहते हैं
शहंशाह हफ्त अकलीम, शहंशाह तो आपको पता ही है किसे कहते हैं, शाहों का शाह, उसे शहंशाह कहते हैं। और हफ्त कहते हैं सात को, अकलीम कहते हैं सल्तनत को,
सल्तनत को, अच्छा,
या मतलब है डोमेन को। ठीक है, आपकी पूरी डोमेन, अब तकलीम का मतलब है शऊर के सातों दर्जों पे हुकूमत होना। यानी उनका कहा शऊर के सातों दर्जों पे हुक्म की तरह चलता है। ठीक हो गया, इससे अंदाजा कर लीजिए कि कितने बड़ी हस्ती है वो। जी जनाब
सर, एक और सवाल है,
इरशाद,
ये जो अभी हजरत उमर और हजरत अबैस करने के हवाले से बात हो रही थी, सर परसों मेरे ख्याल है कि अगर हम लोग रास्ते में हैं मस्जिद से बात करें तो वहाँ सवाल यह है कि क्या वो मेरी बात सुन रहे हैं اور میرا تعلق ان سے ایسا ہے کہ وہ میری طرف توجہ کرے تو سر مشکل سے اس طرح تعلق ہے کہ وہ بھی ہماری طرف توجہ
کریں. ایک بات تو قانوناً سن لیجئے.
جی سر.
جب آپ کسی کو آواز دیتے ہیں تو وہ متوجہ ہوتا ہے یا نہیں؟ قانوناً اس کو سے لازم ہے کہ وہ متوجہ ہو جائے. تو جب آپ کی توجہ مرشد کریم کی طرف جائے گی تو آپ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کی توجہ آپ کی طرف نہ جائے؟
اوکے سر.
یعنی آپ کے اندر ایک بات کا یقین ہونا چاہیے. کیا لفظ استعمال کیا میں نے؟ یقین ہونا چاہیے کہ وہ میری طرف متوجہ ہیں. پھر آپ کو ان کی توجہ محسوس ہونے لگے گی.
صحیح صحیح ہو گیا سر.
یہ سمپل سا قانون ہے.
جی سر.
پھر رفتہ رفتہ آپ کو باقاعدہ تجربہ ہوتا جائے گا. صرف محسوسات سے بات اوپر اٹھ جائے گی تو آپ کے تجربے میں آئے گی کہ ادھر آپ کے ذہن میں بات آئی ادھر سے جواب آیا. تو یہ کیا ہوا تعلق. ٹھیک ہے. اب اس کو آپ مزید کتنا ڈیولپ کرتے ہیں؟ بیسیکلی اتنا سا. وہ جب آپ تصور شیخ اس طرح کرتے ہیں جیسے کہ انہوں نے خود فرمایا تھا اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب آپ تصور شیخ کریں تو اس طرح کریں کہ میں ابا ہوں, یعنی آپ خود بنفس نفیس ابا ہیں. یہ محسوس کرنا شروع کر دیں تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کی طرز فکر منتقل ہونا شروع ہو جائے گی. پھر ان کا ذہن منتقل ہونا شروع ہو جائے گا. پھر ان کی صلاحیتیں منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی. اور پھر ان کے علوم آپ کے اندر منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے. یہ ہے روحانیت کا سارا چکر. یعنی آپ کے اندر آپ کے مرشد کا رنگ دکھے گا لوگوں کو. یعنی جب آپ بات کریں گے تو آپ کے گھر والے یہ کہیں گے کہ بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ابا کی باتیں کر رہی ہیں, ابا بات کر رہے ہیں. یہ درجہ جب آئے گا تو کیا ہوگا؟ تاکس نہ گوید باد تو دیگری من دیگرم. پھر کوئی نہیں کہہ سکتا کہ تو کوئی اور ہے اور میں کوئی اور. یعنی دوئی ختم ہو جاتی ہے. دوئی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دونوں فنا ہو جائیں, مطلب ہے کہ آپ نے ان کا رنگ چڑھ جائے. ٹھیک ہو گیا؟ ماشاء اللہ. ویسے بڑی باریک بات آپ نے پکڑی اور بڑی گہری بات ہے یہ. جی
تھینک یو سر. سر ایک سوال حمزاد سے متعلق ہے. سر حمزاد کو تھوڑا سا واضح کر دیں گے. اور دوسرا یہ کہ یہ جو ہمارے اندر 40% مرد ہیں کیا ہم اسے حمزاد کہیں گے؟
نہیں نہیں, بات یہ ہے ہم زاد. ٹھیک ہے. یعنی کہ جیسے چچا زاد بھائی, چچا زاد. اب یہاں زاد کا کیا مطلب ہے؟ یعنی چچا کا بیٹا. ٹھیک ہے. تو ہم زاد میرے جیسا, میرے جیسا. خواب میں جس جسم کو آپ دیکھتے ہیں, اپنے جسم کو جب آپ فیل کرتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں, میں کھا رہا ہوں, وہ کون ہے؟ آپ کی طرح کا ایک انسان ہے, وہ آپ ہی ہیں. اسی کو ہم زاد بھی کہتے ہیں, اسی کو جس میں مثالی بھی کہتے ہیں, اسی کو نسمہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ میل اور فیمیل کے دونوں پارٹ جو ہیں وہ نسمہ میں بھی ہیں, بلکہ نسمہ میں ہی ہیں. آگے باڈی پہ ان کا ڈسپلے وہ کس طرح کرتا ہے کہ ایک پارٹ کو مغلوب کر دیا جاتا ہے, دوسرے کو کھا لے. ٹھیک ہو گیا. نسمہ میں یہ دونوں پارٹ اسی طرح ہیں جیسے آپ کے اندر ہیں. چلے جی, اور کوئی؟ جی وعلیکم السلام.
شادی میں ابھی جو نسما کا آپ سے پوچھا ہے سر, اسی سے ریلیٹڈ یہ پوچھنا ہے کہ نسما آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہمارے باڈی کے گیس جو دائرے جن کو اورا شیڈ کہتے ہیں سر, تو یہ نسما اورا سیم چیز ہے؟ میں یہ پوچھنا
چاہتی ہوں. نہیں, نسمہ اورا انگریزی میں کہنے کو سمجھانے کو کہا گیا ہے. اصل میں نسمہ کہتے ہیں ذہن کو, ذہن جو ہے آپ کا جو کام کر رہا ہے یہ سب نسمہ. ٹھیک ہے, ذہن اتنا واضح مفہوم نہیں ادا کرتا جتنا جامع لفظ نسمہ ہے. ذہن ایک وجود رکھتا ہے, ذہن ایک وجود رکھتا ہے, اور ہم اس کو اس مادی وجود کے ساتھ ایسوسیٹ کر کے سنتے ہیں. اسی لیے یہ نسمہ کا لفظ زیادہ جامع ہے کہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. ذہن جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے. اب نسمہ جو ہے وہ نظر نہیں آتا, اورا جو ہے وہ نسمہ کا ریفلیکشن ہے. اورا میں اور نسمہ میں فرق کیا ہے؟ جیسے کرنٹ نظر نہیں آتا, لیکن جہاں تار آپ ٹکرائیں تو اسپارک کرے, تو گویا یہ اسپارکنگ کو آپ اورا کہہ رہے ہیں. اورا جو ہے وہ اصل میں نسمہ کی کا ڈسپلے کہہ لیجئے یا ریفلیکشن کہہ لیجئے. وہ مادی زون میں نظر آ سکتا ہے, اورا نظر آ سکتا ہے, نسمہ نظر نہیں آتا. میں نے کرنٹ کی مثال دی, کرنٹ نہیں نظر آتا, کرنٹ کا اسپارک نظر آتا ہے. تو اسپارک اور چیز ہے, کرنٹ اور چیز ہے, لیکن اسپارک پیدا تو کرنٹ سے ہی ہوتا ہے نا. کرنٹ ہی نہیں ہوگا تو اسپارک کہاں سے آ جائے گا؟ تو اورا جو ہے وہ اصل میں یوں کہہ لیجئے کہ نسمہ کا ریفلیکشن ہے. کرلین فوٹوگرافی کے ذریعے نسمہ کی تصویریں لی گئی ہیں. وہ ہائی انٹینسٹی الیکٹرک فیلڈ میں جب کسی چیز کو رکھا جاتا ہے تو اس کے گرد روشنیوں کا حالہ یا اس میں روشنیاں دکھنا شروع ہو جاتی ہیں. یہ کیمرہ ایک خاص ٹیکنیک سے کیمرہ بنایا گیا اور اس کے ذریعے انہوں نے جن روشنیوں کا یا ریفلیکشنز کو کیپچر کیا تصویری صورت میں, تو انہوں نے اس کو اورا کہا. تو یہ گویا انگریزی دانوں کو سمجھانے کے لیے اورا کی اصطلاح استعمال کی گئی. ٹھیک ہے, کیونکہ اورا انگریزی کا لفظ ہے جس کا لغوی مطلب ہوا ہے.
یہ جو رنگوں کے دائرے
ہیں
وہ کس لیول پہ ہیں؟ جو ہمارے
اسی لیول پہ ہیں. دیکھے نا, میں نے آپ کو مثال دی تھی اسی جی دیکھے نا میں نے آپ کو مثال عرض کی تھی کہ رینبو کیسے بنتی ہے. آپ کو رینبو میں ایک بڑا سا دائرہ دکھتا ہے. کیوں دکھتا ہے؟ جب خاص اینگل سے سورج کی روشنی پانی کے ذرات میں سے گزرے اور اس کا عکس بادلوں پہ پڑے تو رینبو دکھتی ہے. مثلاً کبھی آپ تجربہ کریں کسی فوارے کے سامنے جو کافی اونچا سے گر رہا ہو, چھوٹے چھوٹے ذرے بن رہے ہوں, تو صبح 11 بجے کے قریب اس کے گرد چکر لگائے تو کسی ایک جگہ پہ آپ کو اس فوارے کے پانی گرتے پانی میں رنگ دکھیں گے. خاص طور پہ جب سورج آپ کے پیچھے ہو. یاد آ گیا؟
جی سر, بالکل یاد آ گیا.
اسی طرح یہ سورج کی روشنی جب ہمارے باڈی سیلز میں سے گزرتی ہے تو وہاں پہ چیزیں سائٹو پلازما, وہ شفاف پلازما ہے, شفاف پرزم کا کام کرتا ہے. جب اس میں سے یہ روشنی گزرتی ہے تو ہمارے گرد رینبو کی طرح کا ایک ہالا بنتا ہے. اب وہ ہمیں چونکہ ایسی سکرین یا وہ زاویہ دستیاب نہیں ہے جس کو ہم دیکھ سکیں, جن لوگوں کو یہ پریکٹس ہوتی ہے وہ تھوڑا سا ایک اندازہ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟
ٹھیک ہو گیا.
یہ رنگوں کے دائرے کا کوئی تعلق ہے اس سے ذہن سے؟ جی ہاں, کیونکہ یہ رنگ ہی فیڈ کر رہے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے, کروموسوم کو تھری کروموپیتھی اسی سے بیس کرتی ہے. تو نسما اس سے اوپر ہے کیونکہ اس نے کروموپیتھی دریافت کی ہے. تو یہ رنگوں کی ابھی میں نے عرض کیا نا کہ نسما نظر نہیں آتا, اس کا مطلب ہے کہ وہ بے رنگ ہے. ہاں, اس کا مطلب ہے کہ خود وہ بے رنگ ہے, اس کے اثرات جو ہیں وہ رنگوں میں ظاہر ہوتے ہیں. اور یہ جو لطائف کا چکر آپ سنتے ہیں وہ لطائف در حقیقت اللہ سے قربت اور دوری کے منازل یا درجات ہیں, کہ آپ اللہ کے زیادہ قریب ہیں تو آپ کا لطیفہ اخفا میں ہیں, ذرا نیچے آ گئے تو لطیفہ خفی میں آ گئے, اور نیچے آئے تو سری میں آ گئے, اور نیچے آئے تو روری میں, اور نیچے آئے تو قلبی میں, اور نیچے مزید اترے تو نفسی میں. اب نفسی کا رخ زمین کی طرف ہے تو اس لیے اسفل سافلین ہو گیا. اور اگر آپ کا رخ اوپر کے لطائف کی طرف ہے تو آپ جتنا اوپر چڑھتے جائیں گے جتنی کنسنٹریشن زیادہ ہوگی, جتنا بس اسی کو سمجھانے کے لیے, سمجھانے کے لیے یہ ساری باتیں, قربت اور دوری کو سمجھانے کے لیے انہوں نے صوفیاء کرام نے ان کو ناموں سے متعارف کرایا. ٹھیک ہو گیا؟
سر ایک سوال اور ہے, یہ میں سر حضرت ابو بکر واضح رحمت اللہ کا کون ہے کہ راہ حق میں خلق نہیں اور راہ خلق میں حق نہیں, سر اس کو پلیز ایکسپلین کریں گے؟
راہ حق میں خلق نہیں, خلق سے مراد مخلوق,
مخلوق جی سر.
ٹھیک ہے, اللہ کے راستے میں مخلوق کا کوئی تعلق نہیں ہے, مخلوق سے توقعات نہ رکھو. اب دوسرا حصہ پڑھیں تو سمجھ آ جائے گا. راہ خلق میں حق نہیں, اگر آپ لوگوں کے راہوں پہ چلیں گے, لوگوں کے پیچھے چلیں گے تو وہاں حقیقت تھوڑی ملے گی. صرف ایک لفظ خلق کو واضح کیا اور ساتھ ہی مطلب واضح ہو گیا.
آئی
ایم گریٹفل ٹو یو فار آسکنگ سچ اے گڈ کوشچن جی, ماشاء اللہ آج تو لگتا ہے سارے خوب تیاری کر کے بیٹھے ہوئے.
تھینک یو سو مچ سر
جی,
جزاک اللہ.
اور کوئی؟
السلام علیکم سر.
جی وعلیکم السلام.
نظریہ رنگ نور سے سوال سر.
ارشاد.
کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ ہم گر پڑتے ہیں, ایسا اس وقت ہوتا ہے جب ہمارا ذہن زمانے غیر متوازن سے ہٹ جاتا ہے اور وہ رہنمائی جو زمانے غیر متوازن کر رہا ہے وہ اس کے ہاتھوں سے نکل جاتی ہے, زمانے متوازن کے ہاتھوں میں آ جاتی ہے, اس کی وجہ سے آدمی غلطی کر جاتا ہے اور آدمی گر جاتا ہے, کیونکہ جینے کا نام زمانے متواتر میں ریکارڈ نہیں ہے.
زمانے متواتر میں ریکارڈ نہیں ہے جی. سوال فرمائیں.
جی میرا ذہن سوال یہ ہے کہ یہ ریکارڈ نہیں ہے تو پھر یہ کہاں سے آیا, جبکہ
زمانے غیر متواتر میں ریکارڈ ہے, یعنی آپ کے لاشعور میں ریکارڈ ہے. وہاں سے زمانے متواتر میں ٹرانسفر نہیں ہوا, کیونکہ زمانے متواتر یعنی آپ کے شعوری حواس کی گرفت میں وہ ریکارڈ نہیں آیا, دھیان ہٹ گیا. کیا کہتے ہیں اگر آپ کو ٹھوکر لگے تو کہتے ہیں دھیان نہیں تھا, یہی کہتے ہیں یا نہیں؟ اگر پیر رپٹ جائے مطلب زینے کا ناپ زین سے نکل جائے تو آپ کو ٹھوکر لگ جاتی ہے سیڑھی کے ساتھ. تو آپ کیا کہتے ہیں کہ دھیان نہیں تھا میرا, کیا مطلب دھیان ہٹ گیا؟ دھیان کس سے ہٹا؟ وہ جو آپ کے اندر ریکارڈ چل رہا ہے اس سے دھیان ہٹا, کیونکہ سیڑھیوں کو ہم کہاں دیکھ رہے ہیں, آپ سمجھتے ہیں پیروں کے نیچے ہیں, دیکھ کہاں رہے ہیں, آپ اپنے انر میں دیکھ رہے ہیں. اب دیکھیں نا, ایک بچہ سائیکل چلانا سیکھتا ہے تو شروع میں کیا ہوتا ہے, وہ کانشیسلی جب کر رہا ہوتا ہے تو وہ بار بار گرتا ہے, ڈس بیلنس ہوتا ہے, ہاں یا نہیں؟ پھر مشق کرنے سے اس کا جسم جو ہے وہ بیلنس کو مینٹین کرنے لگ پڑتا ہے. پھر وہ سائیکل پہ بیٹھا آئس کریم بھی کھا رہا ہے یا سٹا بھی کھا رہا ہے اور سائیکل بھی چلا رہا ہے, دوستوں کے ساتھ باتیں بھی کر رہے ہیں, سارے مل کے اکٹھے سائیکلنگ کر رہے ہوں تو ہاں یا نہیں؟ کیا مطلب کہ اس کے شعور نے وہ سیکھ لیا کہ لاشعور سے کیسے رہنمائی لینی ہے, اس کو ہم پریکٹس کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ یہ سائیکل چلانے کی مثال میں دیکھیں نا, شروع میں جب آپ شعوری کا وشے کرتے ہیں تو آپ گرتے ہیں, لیکن جب آپ شعور سے نکل جاتے ہیں تو آپ کی پریکٹس کیسی سیدھی ہو جاتی ہے. ڈھیلے چھوڑ دیں, کیا کہتے ہیں, ریلیکس ہو کے چلاؤ, ریلیکس ہو کے چلاؤ, فوکس کرو, فوکس کرو, یہ دو لفظ بولتے ہیں. تو یہ سارا فوکسنگ کا کھیل ہے جی, فوکسنگ کا, کہ آپ کا دھیان اگر سیڑھیاں چڑھنے میں سیڑھیوں کی طرف دھیان ہوگا تو ظاہر ہے وہاں سے شعور کو اطلاع پوری ملتی رہے گی, جہاں دھیان ہٹے گا وہاں پہ غلطی کریں گے آپ. اس کی سائنس جو ہے وہ حضور قلندر بابا والے نے فرما دی, جس کی وضاحت حضور مرشد کریم نے کتاب نظریہ رنگ و نور میں کر دی.
وہ جو ذات کے بارے میں ذکر ہوا تو یہ ہم ذات تو اس کا اس کو پر تھوڑا بات ہے کہ مجھے پایا گیا کہ ہم ذات کو مسلمان بھیجنا, تو
مطلب ہے دیکھیں نا میرے اور آپ کے اندر دونوں کام ہیں نا, پوزیٹیو باتیں بھی ہیں نیگیٹو باتیں بھی ہیں. تو اگر ہم پوزیٹیو پہ قائم رہیں گے تو ہمارا ہمزاد کیسا ہوگا؟ پوزیٹیو ہوگا نا, مسلمان ہو گیا گویا بالفاظ دیگر. اور اگر ہم اندر سے شیطانی پہ اترے رہیں اور اوپر سے مسلمانی دکھاتے رہیں تو ہمزاد کیسا ہوگا؟ واضح ہوگی بات؟ ہاں یہ بھی کہہ سکتے ہیں, بالکل صحیح. دیکھیں نا آپ نے اپنی نفس کی صفائی کی تو ظاہر ہے ہمزاد کی بھی صفائی ہو جائے گی. اگر آپ نے اپنے ذہن کی صفائی کی تو کس کی صفائی ہوئی؟ ہمزاد بھی سیدھا ہو گیا. ٹھیک ہے, اب اگر ایک بندے میں تخریب ہوگی تو وہ بظاہر بڑی تعمیر کرتا رہے لیکن اس کے ہمزاد نے تو دکھانا ہے نا, وہ تو دکھا دے گا کہ بھئی میں تو تخریب کروں گا. کیونکہ وہاں تو اس پہ پابندی نہیں ہے نا. یہاں آپ چھپائیں گے تو غلط ہے, ختم کریں گے تو وہ بھی سیدھا ہو جائے گا. یعنی لیپا پوچی نہیں کرنی, سچ مچ کام کرنا. جی
بالکل,
ویلکم. جی جناب. جی وعلیکم السلام. اطلاع کو پوری طرح وصول کرنے کا نام ہے خیال کا مکمل ہونا. اطلاع آئے 100 روپے کی, آپ نے 1 پائی وصول کی, یہی تو کہا حضور قلندر بابا علیہ نے کہ 999 اطلاعات ہم فی ہزار رد کر دیتے. کیا کرتے ہیں؟ خیال کو مکمل کر دے کا مطلب ہے کہ مجھے ذہن کو اتنا بڑا کر دے کہ میں 1000 میں سے کم از کم 1000 اطلاعات نہیں تو 500 تو وصول کروں نا. ٹھیک ہے, جو جو بڑا ہوتا جائے گا وہ ذہن جب آپ اس درجے پہ پہنچ جائیں کہ 1000 کی 1000 اطلاعات وصول کریں, ادھر سے 1000 اطلاعات پارسل کی گئی آپ تک, 1 پہنچی آپ تک, 2 پہنچی تو, 3 پہنچی تو آپ اکڑ رہے ہیں, گردن میں سریا آ گیا کہ جی میں 3 اطلاعات وصول کر رہا ہوں اور باقی 997 جو ہے وہ کس نے وصول کرنی ہے. تو یہ دعا کی گئی ہے اس میں. اس دعا کا مفہوم یہ ہے کہ میرے ذہن کو اتنا بڑا کر دے کہ میں تیری طرف سے عطا کردہ 1000 کی 1000 اطلاعات وصول کرنے کے قابل ہو جاؤں. جی ارشاد.
آدمی کے پاس وہی لمحہ ہے جس میں وہ غیر کو حاضر دیکھتا ہے, اور زندگی جس لمحے میں گزر رہی ہے میں زندگی کو تلاش کر رہا ہے تو ماضی حال اور مستقبل کی حقیقت کھل جاتی ہے. تو سر یہ لمحہ موجود کیا ہے, اس میں زندگی کو کیسے چلا؟
دیکھیں اب آپ بات کر رہے ہیں نا, میں بات آپ نے بات کی میں نے سنی, اب میں بات کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں, تو یہ لمحہ حاضر ہو گیا, جو ہی آپ نے بات مکمل کی وہ ماضی ہو گیا. اب جو کچھ میں عرض کروں گا وہ مستقبل ہو گیا, لیکن یہ ساری کی ساری بات کہیں پورا ریکارڈ پڑا ہے وہاں سے نشر ہو رہی ہے, یعنی میرے اور آپ کے ذہن سے. ٹھیک ہو گیا؟ یعنی لمحہ حاضر میں رہنے کا جتن کرنے والا بندہ ماضی اور مستقبل دونوں کے جھنجٹ سے آزاد رہتا ہے, اسی کو صاحب حال کہتے ہیں. روحانیت میں ایک اصطلاح ہے, کیا؟ کہ ذہن کو آپ لمحہ حاضر میں رکھتے ہیں, اور لمحہ حاضر کی اور چھوڑ سن لیجئے. آپ کو یہ بات لو قلم میں حضور قلندر بابا علیہ نے یہ مثال دی ہے کہ آپ اس وقت سے کسی ستارے کو دیکھ رہے ہیں جو زمین سے فرض کریں 1 کروڑ نوری سال کی دوری پہ. کتنی دور ہے؟ 1 کروڑ سال پہلے اس کی لائٹ وہاں سے چلی تھی. اب میں اس کو اس لمحے میں دیکھ رہا ہوں تو میں گویا 1 کروڑ سال پہلے کا لمحہ اسی لمحے میں دیکھ رہا ہوں یا نہیں؟ غور کریں تو وہ لمحہ ماضی ہے یا حال ہے؟
میرے لیے
ہاں جب چلا تھا وہاں سے تو 1 کروڑ سال پہلے چلا تھا, پتہ نہیں اس آسمان میں اس پہ کیا بیت چکی ہے پیچھے وہاں کیا. غور کریں تو ساری اطلاعات ہمیں اسی لمحے حاضر میں مل رہی ہیں. ذہن کو اتنا بڑا کرنا ہے ہم نے. یہ لوح قلم میں جو مثال دی گئی ہے ذرا اس پہ توجہ دیں, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اسی ایک لمحے میں ہماری توجہ کتنی محدود اور کتنی سطحی ہے. اسی میں گہرائی کا نام ہے روحانیت, اسی لمحات کی تقسیم کا نام ہے سپیس, اسی لمحات کی ترتیب کا نام زمانیت ہے. ایک ہی لمحہ ہے نا, جب خود کو ریوائز ریپیٹ کر رہا ہے, ڈیوائڈ کر رہا ہے, تقسیم کر رہا ہے. مثلا آپ کو خیال آتا ہے تو وہ ایک خیال جو آتا ہے وہ کتنی دیر میں آتا ہے, وہ ایک سیکنڈ ہوتا ہے. پھر آپ اس کی ڈیٹیلنگ کرتے ہیں. اب جیسے مثلاً حضور مرشد کریم نے مجھے فرمایا بھائی گھر بنائے, اب گھر بنانے کا خیال انہوں نے ڈال دیا, کتنی دیر لگی. اب اس ایک لمحے کو میں لپٹ گیا, چمٹ گیا, جو بھی کیا ان کا تصرف چلا, کیا ہوا میرا ذہن اس پہ فوکس ہو گیا اور اس کے گھر کی تہ کھلتی گئی. پھر زمین کا انتخاب ہوا تو وہ زمین لی گئی, پھر اس کی ٹرانسفر ہوئی, تو پھر نقشہ بنا, تو پھر دیواریں کھڑی ہوئی, وغیرہ وغیرہ وغیرہ. 6 سال لگے اس ایک لمحے کو مٹیریلائز کرنے میں, ہاں یا نہیں. اب اگر دیکھا جائے تو ہم تو اسی لمحے میں رہ رہے ہیں. کیوں جی بھائی, دیکھے نا جب وہ فرما رہے تھے کہ گھر بنائے تو اس کا مطلب ان کے ذہن میں تو گھر کی پوری تصویر تھی, میرے ذہن میں نہیں تھی. وہ آہستہ 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 ان کے تصرف سے کھلتی گئی اور یہ چیز بنتی گئی. تو ہمیں اپنے ذہن کو اتنا بڑا کرنا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. ارشاد
انما امرو اذا رضا شیئن ان یکون لہ کفوا, وہاں قابل وہ باقی تھے اذا رضا شیئن جب وہ رضا کرتا ہے کسی ایک چیز کا, زیادہ چیزوں کا نہیں. اتنی چیزوں کا ہم خیال ذہن یا خیال آتے ہیں تو سارے گیٹ اوپن ہو جاتے ہیں, دو اشیاء سے منسوخ ہیں, آپس میں ٹکراتے ہیں, ٹکرانے میں کنوانی ہے کہ کوئی گیٹ اوپن ہو جاتا ہے, کوئی کلوز ہو جاتا ہے, نتیجہ کچھ بھی نہیں نکلتا. ہاں اللہ تعالیٰ خاص کر امر کی طرف اشارہ کرتا ہے, ارادہ ہونا چاہیے
بہت ساری چیزوں کا. جی جی, تھوڑا بتا کیا وضاحت. یہ تو وضاحت ہے, خود وضاحت ہے. یہ ماشاءاللہ دیکھے نا کہ بھائی آپ جب بھی کسی ایک چیز کا ارادہ کریں, انہوں نے بتایا کہ اس آیت کا اصل مفہوم یہ ہے انما امرہ اذا ارادہ شین, تو شین کا ترجمہ انہوں نے کیا کہ ایک چیز کا, ایک وقت میں ایک چیز کا, ایک وقت میں دو چیزوں کو مت جائیں. انہوں نے اس کی پوری سائنس بتائی کہ اگر آپ ایک وقت میں کئی چیزوں کا سوچیں گے تو آپ کے ذہن میں کئی چیزوں کے خانے کھلیں گے اور وہ آپس میں ٹکرا جائیں گے دروازے, اور وہ کچھ نتیجہ نہیں نکلے گا. جب بھی آپ یہ چاہیں کہ آپ کے ارادے میں طاقت پیدا ہو جائے تو آپ اپنا ارادہ ایک وقت میں ایک چیز کا کریں, ایک وقت میں ایک کام کرنے کی پریکٹس کرتے جائیں, آپ کی ویل پاور بڑھتی جائے گی, پھر ارادے مظہر بنتے چلے جائیں گے. سمپل سی بات ہے, ذہن دو طرف بکھرا ہو تو کام نہیں ہوتا. ہنڈیا پکا رہے ہیں نا. اب یہ بعض لوگوں کو اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے کہ وہ ہنڈیا میں ایک سیکنڈ کی توجہ سے کام پورا کر لیتے ہیں اور ساتھ میں دوسرے سیکنڈ میں دوسرا کام کر رہے ہیں. کر وہ ایک وقت میں ایک ہی رہے ہیں. وہ سپین جو ہے ٹائم کا, اس کی ڈیوریشن کم ہو جاتی ہے. وہ ذہن کی رفتار سے ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا.
ارشاد
وہاں کی اسپیس سے زندگی روشنی کی صورت میں جس سے سر ایک تو وہاں ہو گیا اور ایک ہم لوگ بنا
ہو گئے. بالکل صحیح, یہ دونوں فرق ہیں, ایک وہما اور ایک وہم. وہم کو وم کہتے ہیں انگریزی میں, WHIM. ویمزیکل اپروچ وہمی قسم کی بات, یعنی کسی ایک خیال, کوئی ایک خیال چپک جاتا ہے ذہن میں. جب ایک خیال چپک جائے اور اس سے جاننا چھڑائی جا رہی ہو تو ہم اسے وہم کہتے ہیں. اور وہما جو ہے وہ اطلاع کے لیے استعمال ہوتا ہے. اپنی خالص حالت میں اطلاع کو وہما کہتے ہیں. اور جب کوئی چیز ہمارے ذہن میں چپک جائے, مثلا ایک بندے کو خیال ہے کہ میرے ہاتھ میلے ہیں, وہ جا کے دھوتا ہے, پھر آ کے دیکھتے کہتے نہیں ابھی بھی میلے ہیں, پھر جا کے دھوتا ہے, پھر آتے ہم کہتے ہیں وہمی ہے, اسے وہم ہو گیا. ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو ایک ہی چیز کا ہفت ہو جاتا ہے, وہ بار 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 وہی بولتے جاتے ہیں وہی بولتے جاتے ہیں. گویا ہی ایک وہمی بندے کی شناخت بتا گیا میں آپ کو.
ایک سوال ہے, بس ایسے معلومات کے لیے پوچھ رہی ہوں. جب رہائش کا مطلب ہوا تو وہاں پہ زمین پہ اونچی بلڈنگ بنائی گئی اور ان کا ہو رہا وہاں پہ ڈسپلے ہوا, تو سر ابھی جو زلزلہ آیا ہے تو یہ عمارتیں گری ہیں تو اس کا اثر وہاں بھی ہوا ہوگا؟
بالکل. دیکھیں جو یہاں پہ جو بھی چیز بنتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اپنی عمر پوری کر کے, ٹھیک ہے؟ اس کا اورا, یعنی اس کا ذہن, ہم اورا کہتے ہیں, تو وہ نسمہ اصل میں ہوتا ہے اس کا, ٹھیک ہے؟ جو بھی بلڈنگ بنی وہ خیال میں تو موجود رہتی ہے, خیال کی شکل میں, خیال کی شکل میں موجود رہتی, وہ اوپر عالم میں رات میں منتقل ہو جاتی. ویلکم
سر. دو لفظوں کی آپ سے میں نے وضاحت اس لیے معلوم کرنی ہے اپنی نالج کے لیے سر, اگنور اور اوائڈ, یہ دو پلیز بتائیں.
اگنور کہتے ہیں کسی چیز کو نظر انداز کرنا,
نظر انداز,
اور اوائڈ کہتے ہیں کسی چیز سے پہلو تہی کرنا.
ٹھیک ہو گیا.
مثلاً آپ کسی چیز کو توجہ دے رہے ہیں لیکن اسے کرنا نہیں چاہ رہے, تو یہ اوائڈ کیا لائے گا؟ اور اگنور کا مطلب ہے آپ ایک کام کرنا نہیں چاہ رہے تو آپ اسے توجہ ہٹا لیتے ہیں, سارا کھیل ہوا توجہ کا. جی
بہت شکریہ سر,
بہت شکریہ جی آپ سب کا, اللہ خوش رکھے. ٹیک اے گڈ کیئر آف یور سیلف. آج ماشاء اللہ